کیمرون کی شکست سے اوباما کا کام مشکل، القدس العربی لندن۔
برطانیہ میں 7 گھنٹوں تک پارلیمنٹ میں چلی بحث کے بعد آخر کار ہاؤس آف کامنز نے شام کے خلاف جنگ میں شمولیت کو نامنظور کر دیا، جس کا شام کے خلاف جنگ اور خود ڈیوڈ کیمرون کے مستقبل پر کافی اثر پڑنے والا ہے۔ عراق کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے برطانیہ میں اس بل کی نامنظوری کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ عراقی پارلیمنٹ نے اس طرح سے 10 برس قبل عراق کی جنگ میں شمولیت پر اپنی پشیمانی کا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ نگاروں کے مطابق عراق کی داستان کے اعادے سے خوف شام کے خلاف کارروائی کی نامنظوری میں اہم عنصر رہا ہے، لیکن خود برطانیہ کے داخلی حالات کا بھی اس فیصلے میں خاصا دخل رہا ہے، جن میں سب سے اہم برطانیہ کی خستہ حال معیشت ہے۔
اس فیصلے کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ لیبر پارٹی ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھی جس سے فائدہ اٹھا کر وہ سن 2003 میں عراق جنگ کی وجہ سے ٹونی بلیئر کے کرتوتوں کی سیاہی کو مٹا سکے۔ ویسے اس فیصلے میں انگریزوں کی وہ خاص ذہنیت بھی کار فرما رہی جس کے تحت وہ کسی بھی جنگ میں صفحے اول میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ڈیوڈ کیمرون نے ایسے حالات میں پارلیمنٹ سے رجوع کیا تھا جب وہ انتہائی کمزور سمجھے جا رہے تھے، اور انہیں امید تھی کہ ان کی تجویز کو منظور کر کے پارلیمنٹ ملک میں ان کی مقبولیت میں اضافے کے حالات فراہم کرے گی، لیکن انہیں شکست ملی اور اس کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہو گئے۔ کیونکہ سن 1782 سے اب تک یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی برطانوی وزیر اعظم کو جنگ کی منظوری حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
برطانوی حکومت کی شکست عالمی سطح پر اس کے کردار پر اثر انداز ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اثر امریکہ کے ساتھ اس کے خاص قسم کے تعلقات پر پڑے گا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ برطانوی وزیر اعظم اور ان کے سفارتکاروں نے شام کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے باراک اوباما کو تیار کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ برطانیہ کے الگ ہٹنے سے دیگر یورپی ممالک کے فیصلوں پر بھی اثر پڑے گا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شام کے خلاف اتحاد کو اب امریکہ، ترکی، فرانس اور محدود پیمانے پر کچھ عرب ملکوں پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔ ویسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ فوجی کارروائی میں شرکت نہ کرنے کے برطانیہ کے فیصلے سے شام کے خلاف فوجی کارروائی کے فیصلے پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ شام فوجی حملے سے بچ گیا، لیکن یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ برطانیہ کے اس فیصلے سے اوباما کا مشن مشکل ضرور ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ مزید عالمی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں کے لیے مجبور ہوں گے۔ شام پر امریکہ میں بائیں دھڑے کی ناکامی، اینٹی وار امریکہ۔
اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ شام کے خلاف اوباما کی جنگ عراق کے خلاف جنگ کے لیے بش کی کوششوں کا اعادہ ہے۔ دونوں ہی جنگوں کی بنیاد جھوٹ تھی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ شام کی حکومت نے کیمیائی اسلحے کا استعمال کیا ہے، بلکہ حاصل ہونے والے ثبوتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے حمایت یافتہ باغیوں نے کیمیائی اسلحے استعمال کیے ہیں۔ اگر باراک اوباما شام کے خلاف حملے کا فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور سے اقوام متحدہ کی اجازت کے بغیر، تو یہ یقینی طور پر ایک جنگی جرم ہے، جیسا کہ ان سے پہلے بش کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ نکات قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اوباما نے شام کے خلاف جنگ کے اصل سبب، یعنی شامی حکومت کی طرف سے کیمیائی اسلحے کے استعمال کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے۔
اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ معائنہ کار کارلا ڈیل پونٹے نے اس سے قبل کے ایک کیمیائی حملے کا ذمہ دار امریکی حمایت یافتہ باغیوں کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ شام پر فوجی حملہ چاہے جتنا محدود ہو، اس کے ہمسایہ ملکوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شام کے خلاف کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ اسے اقوام متحدہ کی منظوری حاصل نہیں ہے، اور اس طرح سے باراک اوباما جنگی جرم کے مرتکب ہوں گے۔ لیکن امریکہ میں بائیں بازو کے دھڑوں کی طرف سے اس موقف کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں کوتاہی نظر آتی ہے، اس لیے اگر شام پر بمباری شروع ہو گئی تو اس کی ذمہ داری جنگ مخالف محاذ اور بائیں بازو کے دھڑوں پر بھی عائد ہوگی۔
شام میں کیمیائی اسلحے کے بارے میں جو ثبوت پیش کیے ہیں، ان کا کھوکھلا پن اوباما کی طرف سے شام کے خلاف براہ راست کارروائی کے اعلان سے پہلے ہی اس وقت واضح ہو گیا تھا جب حملے کے حامی شام کے خلاف طویل مدتی کارروائی کی تردید کرنے لگے تھے۔ ویسے شام کے خلاف امریکہ کی جارحیت کی ذمہ داری ان گروہوں پر بھی عائد ہوگی جو یہ کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ شام کی موجودہ حکومت القاعدہ سے بہتر ہے۔ بہرحال شام کو چھوڑ دو ایک مشترکہ خواہش ہے اور اس کے تحت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شام کی جنگ کے خلاف میدان میں اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جنگ کے خلاف یا کوئی بھی سماجی تحریک سرگرم عوام کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب پوری دنیا میں غربت کا یہ عالم ہے، قتل و غارت گری کے لیے رقم کی بربادی ایک المیہ ہے، وہ بھی ایسے حالات میں جب خود امریکہ میں سماجی حالات زیادہ بہتر نہ ہوں۔ اس لیے امن میں دلچسپی اور جنگ سے نفرت کرنے والے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ امریکی جارحیت کو روکنے کی کوشش کرے۔
نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں بشار اسد کے حامی اور جنگ کے مخالف لوگوں کا اجتماع۔
ممبئی میں خاتون صحافی کے ساتھ زیادتی کے ملزموں کی گرفتاری۔
بائیس ستمبر کو جرمنی میں انتخابات، اینگلا مرکل کے رقیب کی تصویر۔
چلی کے صدر ایک منہدم عمارت کا معائنہ کرنے کے دوران گر پڑے۔
جاپان کے بادشاہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹینس کھیلتے ہوئے۔
یہ بھی روسی صدر پوتین کا ایک انداز ہے۔
امریکہ کے معروف باسکٹ بال کھلاڑی ڈینس ریڈمین نے، جو شمالی کوریا کے نوجوان رہنما کیم جونگ اون کے گہرے دوست ہیں، پیونگ یانگ جاتے وقت کہا کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔
افغانستان اور جنوبی ایشیا، ڈان اردو، پاکستان۔
افغانستان میں امن کا انحصار اس بات پر ہے کہ علاقائی طاقتیں سن 2014 میں امریکی فوجیوں کے انخلا کو افغانستان سے اپنی علاقائی حکمت عملی اور معاشی مفادات کے پس منظر میں کس طرح دیکھتی ہیں۔ پاکستان اور ایران کی نئی حکومتوں کے پالیسی بیانات سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ چین کی اس خطے میں غیر معمولی تجارتی سرگرمیاں اور صدر آصف علی زرداری کا وسطی ایشیائی ریاستوں کا گزشتہ مہینوں میں دورہ بھی اسی مفروضے کا تاثر دیتا ہے۔ سرحدوں پر جھڑپیں اور اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے ایک دوسرے پر الزامات کے تبادلے کو بھی اس خطے میں بڑھتی ہوئی علاقائی عداوتوں کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے، جس کا تعلق سن 2014 کے بعد کے افغانستان کے حالات سے ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں پالیسی سازوں اور دانشوروں کی ساری کوششیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ وہ علاقائی ریاستوں کے مشترکہ مفادات کی نشاندہی کریں۔
بادی النظم میں علاقائی ریاستیں اپنی سالمیت اور اپنی معاشی مفادات کا تحفظ یقینی بنانا چاہیں گی۔ انہیں ضرورت کے مطابق توانائی ملتی رہے تاکہ ان کی معیشت کا پہیہ چلتا اور تجارت اور کاروبار کے راستے کھلے رہیں۔ ریاستوں کے درمیان شدید مقابلہ ہے کہ وہ 2014 کے بعد زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور کم سے کم نقصانات۔ ہندوستان اور چین کی نئی تیز ہوتی ہوئی تجارتی سرگرمیاں اس علاقے کی جنگی معیشت کے پھیلاؤ کا ایک سبب سمجھی جا رہی ہیں۔ چنانچہ پیچیدہ علاقائی سیاست کا منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے، جس کی وجہ ایک دوسرے سے متصادم مفادات اور مقاصد ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امریکہ انتہائی محتاط انداز میں نتائج و عواقب کو سامنے رکھ کر اپنی چالیں چل رہا ہے۔ تاجکستان اور ازبکستان اس کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں 2014 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ان کی ریاستوں کو کم سے کم نقصانات ہوں۔
افغانستان کے تناظر میں جو سب سے زیادہ مشکل مقابلہ نظر آتا ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہی ہے۔ ایک بڑے طبقے کی رائے یہ ہے کہ افغانستان کے اندر عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی اداروں کی پراکسی جنگیں ہیں، جو ان کو ختم کرنے پر تیار ہو جائیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے افغانستان میں مواصلات، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مختلف سیاسی آراء رکھنے والے دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ علاقائی سیکیورٹی اداروں کے دباؤ میں آنے کا مطلب ہوگا افغانستان میں لڑی جانے والی پراکسی جنگوں کو بھڑکانا۔ اگر اس علاقے کی سیاسی قیادتیں اپنی اپنی ریاستوں کے مشترکہ مفادات کی نشاندہی کرنے کے قابل ہو جائیں اور پھر اس کے لیے کام کریں تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ انسانی زندگی کے تحفظ پر اتفاق رائے افغانستان سے وابستہ تمام طاقتوں کے لیے ایک ایسا نقطہ اتفاق بن سکتا ہے جس کی خاطر وہ مثبت مقاصد تلاش کر سکتے ہیں۔ باوجود اس امر کے کہ اس وقت صورتحال پیچیدہ ہے، بحیثیت ایک ریاست افغانستان کی خود مختاری اور استحکام سب کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں خود ان ریاستوں کی خود مختاری اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ منشا صحیح مگر طریقہ غلط، جاگرن یاہو ہندی ہندوستان۔
فوڈ سیکیورٹی بل پر عمل درآمد میں اگر کارگر طریقہ اپنایا جاتا تو یہ بھوک دور کرنے کا بہتر منصوبہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ضرورت مندوں کی شناخت ضروری ہے، ابھی تک غریبوں کی شناخت کا ہمارا تجربہ بہت خراب رہا ہے۔ اس بار امیروں کی شناخت کر کے ان کو دائرے سے باہر رکھنے کے نظریے کی ضرورت ہے۔ سن 2011 میں منصوبہ بندی کمیشن نے دیہی ہندوستان میں سماجی، اقتصادی اور قومی بنیاد پر مردم شماری کی تھی۔ اس بنیاد پر کار اور زمین کا مالک ہونے جیسے کچھ معیاروں کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ دیہی علاقے کے 30% لوگ اس بنیاد پر منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس ذریعے سے کچھ غیر ضرورت مند امیر تو اندر آئیں گے، لیکن کوئی بھی غریب منصوبے کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ بھوک کا مسئلہ بھی اہم ہے۔ اس کے ذریعے بھوک سے پوری طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے مسئلے پر شک ہے۔ اوسطاً فی شخص ہر مہینے 10.7 کلو گرام اناج استعمال کرتا ہے۔ ایسے میں فوڈ سیکیورٹی بل کے تحت 5 کلو اناج ملنے کے باوجود صارفین کو 5.7 کلو اناج مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت ہوگی۔ فوڈ سیکیورٹی بل کے اثرات بازار میں اناج کی قیمتوں پر کیا ہوں گے، اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ یہ اس بات پر منحصر کرے گا کہ کم از کم قیمت پر اناج کی خریداری کتنی مؤثر ہے۔ اگر خریداری 100% مؤثر ہے تو ایم ایس پی کے زیادہ رہنے پر مارکیٹ کی قیمتیں کم رہیں گی۔ اس لحاظ سے 5 کلو پر 50 روپے کی سبسڈی حاصل کرنے والے غریب شخص کو فوڈ سیکیورٹی بل کے تحت 10 روپے فی کلو اناج ملے گا اور اس کو مارکیٹ سے 5.7 کلو اناج خریدنے کے لیے 20 سے 30 روپے اضافی خرچ کرنے ہوں گے۔ اس طرح اگر مارکیٹ کے شرح میں تبدیلی نہیں ہو تو 20 یا 30 روپے یا زیادہ سے زیادہ 50 روپے فی شخص فی مہینے کی اضافی آمدنی پر اثر پڑے گا۔ اس طرح اگر غور کیا جائے تو دیہی علاقوں میں غربت اور بھوک کو ختم کرنے کے معاملے میں اس کا 1 سے 2% سے زیادہ اثر پڑنے کا امکان نہیں ہے۔
ایک اور مسئلہ غذائی قلت کا ہے۔ اگر اضافی آمدنی کو غذائیت پر مشتمل کھانے پر خرچ کیا جائے تو بھی غذائی قلت کو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اندازہ ہے کہ 1 مربع کلومیٹر میں تقریباً 200 افراد کھلے میں بیت الخلاء جاتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے سے پہلے کھانے کی مقدار بڑھانے سے غذائی قلت پر معمولی اثر ہی پڑے گا۔ امیر طبقے میں بھی بچوں میں غذائی قلت کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے میں غذائی قلت کو کم کرنے کے لیے فوڈ سیکیورٹی بل کے مقابلے میں بیت الخلاء کا حق زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی بل کے تحت سستے میں اناج حاصل کرنے کی وجہ سے اگر کسان اپنے لیے اناج کی پیداوار بند کر دے تو اس سے پیداوار پر شدید اثر پڑے گا۔ سونیا گاندھی کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر وسائل کی ضرورت ہے تو ان کو تلاش کرنا ہوگا۔ خواہ دو اویس کی کہانی محض پروپیگنڈا یا سچائی؟ اسلام ٹائمز۔
قطر کے عربی ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹر غادہ اویس باغیوں کی جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد کچھ عرصہ تو بولی لیکن اب اس کی جانب سے مکمل سکوت ہو گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ غادہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے؟ غادہ کا تعلق لبنان سے ہے۔ وہ الجزیرہ سے قبل بی بی سی ریڈیو اور ٹی وی کے لیے کام کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ غادہ نے ایک لبنانی ٹی وی الجدید میں بھی کچھ عرصے کے لیے کام کیا اور سن 2006 میں اس نے الجزیرہ میں بطور رپورٹر کام کا آغاز کیا۔ غادہ سے متعلق چھپنے والی خبروں پر تحقیقات کا آغاز کیا تو پتہ چلا کہ وہ شام کے صنعتی شہر حلب کے اس حصے میں رپورٹنگ کے لیے داخل ہوئی جس پر القاعدہ نواز گروہ النصرہ فرنٹ یا جبہت النصرہ کا کنٹرول تھا۔ غادہ حلب کے اس حصے کی مکمل کوریج کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ الجزیرہ کے لیے کچھ خاص رپورٹنگ کر کے دنیا کو حیران کرے۔ حلب کے النہر نامی مقام سے حزب معمول اس نے ایک اسپیشل رپورٹ ارسال کی جس کے بعد غادہ اور الجزیرہ کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔
اس رپورٹ میں غادہ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ وہ النصرہ فرنٹ کے اہم کمانڈروں سے انٹرویوز کو اپنی اگلی رپورٹس میں نشر کریں گی۔ الجزیرہ کے لیے یہ ایک انتہائی اہم بات تھی کہ وہ کافی عرصے بعد شام سے براہ راست کوئی رپورٹ نشر کرے گا، کیونکہ دمشق کی جانب سے الجزیرہ پر باغیوں کے حق میں رپورٹنگ کے الزام میں پابندی عائد تھی۔ 24 گھنٹوں تک الجزیرہ غادہ سے رابطہ نہ کر سکا تو پہلے اس نے صرف سرخی لگانے پر اکتفا کیا جس میں بتایا گیا کہ حلب میں ان کی رپورٹر غادہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوں گی، لیکن مسلسل کوششوں کے بعد جب رابطہ ممکن نہ ہو سکا تو الجزیرہ نے حلب میں النہر کے علاقے میں قابض گروہوں سے گزارش کی کہ وہ غادہ کی تلاش میں ان کی معاونت کریں، لیکن 3 دن تک غادہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تیسرے روز غادہ نے اپنے ٹویٹر پر پیغام چھوڑا کہ وہ حلب میں النصرہ فرنٹ کے خلاف بول رہی تھی جنہوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد غادہ اردن کے ایک ہوٹل میں اچانک نمودار ہوئی جہاں سے اس نے الجزیرہ کو بتایا کہ وہ اس قدر پریشان اور دکھی ہے کہ اب میڈیا میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ استفسار پر اس نے اس موضوع پر مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔
ادھر النصرہ فرنٹ ہی کے ذرائع نے یہ خبر نشر کر دی کہ غادہ نے النصرہ فرنٹ کے حلب میں بیٹھے کمانڈر سے ملاقات کی اور ان کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ غادہ نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا کہ خود کو مجاہد کہنے والوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس کا یہ ٹویٹ کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ الجزیرہ میں گویا کہ ایک زلزلہ آ گیا اور انہوں نے غادہ کو مجبور کیا کہ وہ ہر حال میں اردن کو چھوڑ کر فوراً قطر پہنچے۔ اس کے بعد النصرہ کمانڈر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ غادہ اویس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی بلکہ وہ خود متنازعہ فتویٰ جہاد النکاح کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف الجزیرہ نے غادہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ الجزیرہ چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کے عوض وہ اسے $1,00,000 قیمتی ترین گاڑی اور رپورٹر سے ترقی دے کر اینکر بنا دیں گے جو اب وہ بن چکی ہے۔ جہاد النکاح کی اصطلاح پہلی مرتبہ سعودی عرب کے مبلغ العریفی کی جانب سے سامنے آئی جس پر عالم اسلام اور خود سعودی عرب میں شدید رد عمل سامنے آیا تھا، مگر اس فتوے کے بعد مختلف ملکوں سے شام جہاد النکاح کے لیے لڑکیوں کو بھیجے جانے کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔